الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين. حضرات آج جمعۃ الوداع ہے. اگرچہ پچھلے ہفتے بھی جو یوم الجمعہ تھا اس کے بارے میں ایک گمان تھا کہ شاید وہی جمعۃ الوداع ہوگا. اگر 29 روزے ہوتے تو گزشتہ جمعہ ہی جمعۃ الوداع شمار ہوتا، لیکن اب بہرحال اللہ نے ہمیں ایک اور روزے کی جو ایک رحمت عطا فرمائی تو اس کے نتیجے میں آج ہم 30th روزہ اور جمعۃ الوداع کے دن ہیں. یہ ماہ مبارک آیا اور گزر گیا. اب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کاؤنٹ ڈاؤن ہے کہ جو منٹس یا آورز پر مشتمل ہے. جیسے ہی سورج غروب ہوگا تو یکم شوال شروع ہو جائے گی، تو گویا کہ تقریباً کوئی 5 یا 6 گھنٹے میکسیمم باقی ہیں اس ماہ مبارک کے. اور اس ماہ مبارک کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہر مسلمان خوب اچھی طرح سمجھتا بھی ہے، اور خاص طور پر جو حضرات بھی ہماری اس مسجد میں تشریف لاتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ اس ماہ مبارک کی جو فضیلت ہے، جو اس کی سعادت ہے، تو اس کی اصل وجہ کیا ہے اور بنائے فضیلت کیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آیہ مبارکہ کا یہ حصہ تو بہت سے حضرات کو یاد بھی ہوگا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. معلوم ہوا کہ بنائے فضیلت ہے نزول قرآن. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کلام کو نازل فرمایا لیلۃ القدر میں. یہاں کر معاملہ جو ہے مزید تخصیص ہو گئی، اور پھر حضور نے جو فرمایا تھا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، اور جن حضرات نے بھی اس آخری عشرے کو واقعتاً اسی احساس کے ساتھ اگر گزارا ہے اور تاک راتوں میں خاص طور پر انہوں نے محنت کی بھی، وقت بھی لگایا، قرآن کے ساتھ ایک تعلق جو ہے اس کو بھی استوار کیا، پھر اپنی نمازیں ہیں، ذکر اذکار ہے، تہجد ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کی اس محنت کو قبول فرمائے اور توشہ آخرت بنائے. لیکن کم سے کم یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ وقت کس قدر تیز رفتاری سے گزرتا ہے. کب یکم رمضان آیا اور کب ہم 30 رمضان میں ہیں. حالانکہ آپ کا بھی احساس ہوگا کہ جب یہ مہینہ شروع ہوا تھا تو ظاہر ہے کہ بالکل گرمیوں کا وسط، اور چند روز ایسے بھی گزرے کہ جس میں شدید گرمی تھی، لیکن وقت جو ہے جس تیز رفتاری سے گزرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جو علامات اور نشانیاں بتائی ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ یوں محسوس کرو گے کہ ہفتہ جو ہے وہ ایک دن میں گزر گیا، مہینہ ایک ہفتے میں گزر گیا، سال ایک مہینے میں گزر گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری. اور اس میں ہمیں اس حوالے سے بڑا متنبہ رہنا چاہیے کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. ایک ایک لمحہ جو ہمارا گزر رہا ہے، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک دن، یا ایک ایک ہفتہ، یا مہینہ، یا سال، وہ ہماری عمر میں سے ڈڈکشن ہو رہی ہے. ہم رفتہ رفتہ اپنی قبر کے نزدیک سے نزدیک تک ہو رہے ہیں. لیکن یہ کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ جب سال گزر گیا تو بڑے دھوم دھڑکے سے سالگرہ منانی چاہیے، حالانکہ اسی کا وہ دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ گویا کہ آپ کی زندگی میں سے ایک سال اب کم ہو چکا ہے، زندگی تو متعین ہے. قرآن حکیم میں کتنے ہی مقامات پر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کر دیا ہے قوموں کی ہلاکت اور بربادی کے لیے بھی، جو عذاب آیا قوموں پر، اور انسان کی جو موت کا وقت ہے اس میں نہ لحظہ بھر تقدیم ہو سکتی ہے نہ تاخیر ہو سکتی ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. تو اس حوالے سے ہمیں بہت ہی متنبہ ہونا چاہیے، یہ وقت بہت ہی قیمتی شے ہے. اسی وقت جو اگر ہم دین کے لیے، اس کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے، اس پر غور و فکر کے لیے اللہ کی فرما برداری میں اور نیک اعمال میں لگائیں گے تو ہمارے لیے توشہ آخرت ہوگا، ورنہ اگر ہمارا معاملہ وہی رہا کہ لغویات کے اندر ہی ہم مشغول رہے، صرف ٹائم پاس کرنا ہی ہمارے پیش نظر رہا، جسے قرآن میں کئی مقامات پر کہا گیا، مضمون ایک ہی ہے، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، ہر لغو بات سے اعراض کرنے والے. اور لغو بات وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان نہ اس دنیا میں کوئی نفع حاصل کرتا ہے نہ آخرت ہی کا کوئی اجر اس کے لیے لکھا جاتا ہے، صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے. تو اس میں جو بھی ہمارے پاس اب وقت ہے، مہلت عمر کا، اس میں ہمیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے. اب تک اگر ہماری زندگیوں میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے منافی ہیں، جو خلاف شریعت ہیں، جو ناجائز ہیں، حرام ہیں، پورے شعور اور ادراک کے ساتھ، عزم اور ارادے کے ساتھ انہیں اپنی زندگی کے صفات سے کھرچ کر نکالنے کی ضرورت ہے. آج کے لیے میرے پیش نظر ایک تو یہ تھا کہ چند باتیں اس حوالے سے میں پھر عرض کر دوں کہ یہ ایک مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمایا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ورنہ ممکن ہے کہ اسی مجلس میں بہت سے ایسے حضرات موجود ہوں کہ جن کے اپنے پیارے، ممکن ہے کسی کے والد پچھلے رمضان میں تو تھے لیکن اس رمضان میں اللہ کے حضور حاضر ہو چکے، اعزاء و اقارب میں سے کتنے ہوں گے. تو گویا کہ یہ بھی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہمیں اس سے استفادہ کر سکیں، اس کی برکات اور سعادتوں سے ہم مستفید ہو سکیں. یہ ایک مہینہ جس میں ہم نے جو شے سیکھی ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہے ضبط نفس، روزے کا ظاہر، اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں اس کو کنٹرول کرو. دن بھر کا روزہ ہے، اب تو 15-15.5-16 گھنٹے کے قریب کی ڈیوریشن تھی، لہذا وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال اور جائز قرار دی ہیں ان سے بھی اجتناب کرو. ان 15-16 گھنٹوں کے لیے ہم کھانا پینا اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں نا، شہوت رانی حرام سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ تو یہ تو روزے کا ظاہر ہے، جس کا جسد ظاہری ہے، جس کا اہتمام آپ تمام حضرات نے یقیناً کیا ہوگا، سوائے کہ کوئی مریض ہے یا کوئی اتنا بوڑھا ہو چکا کہ ڈاکٹرز اس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے اس کی صحت کو کوئی خطرہ لاحق ہوگا، ورنہ تو صورتحال یہ ہے کہ جسے بھی اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے اور پھر یہ کہ وہ بھلا چنگا ہے، ذی عقل ہے، اس پر روزہ فرض ہے، اس ظاہر کو سب نے انٹیکٹ رکھا. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور ہے کہ جس کا تعلق ہماری باطنی یا روحانی وجود سے، وہ ہے تقویٰ. اگر دن بھر پیاسے رہے، شہوات سے اپنے آپ کو دور رکھا، کنٹرول کرتے رہے، لیکن یہ کہ تقویٰ کے جو بنیادی تقاضے ہیں اس کو ادا کرنے کو اگر تیار نہیں تھے تو پھر بڑی بدقسمتی والی بات ہے. اس لیے کہ روزے کا اصل حاصل تقویٰ ہے، خدا خوفی. اور تقویٰ اس محتاط طرز عمل کو کہتے ہیں جس میں انسان اپنے رب ہی کی فرما برداری کرے، اپنی خواہشات نفس سے آزاد ہو جائے. وہ جو قرآن حکیم میں کہا گیا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کے حالت زار پر غور کیا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا دیا؟ خواہ وہ کتنا ہی یہ کہتا ہو کہ میرا معبود اللہ ہے، لیکن یہ کہ اگر اللہ کا حکم پسے پشت ہے اور نفسانی خواہش مقدم ہو گئی تو اس کا معبود اللہ نہیں ہے، اس کا اپنا نفس ہے. یہ قرآن کا فتویٰ ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا. ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اس کا رب یا اس کا معبود اللہ نہیں، اپنی خواہشات نفس ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص روپے پیسے ہی کی بندگی میں لگا ہوا ہے، بے ایمان، حرام، حلال، جائز، ناجائز، ہر شے اس کے لیے روا ہے، تو اس کے لیے تو بڑے ہی بددعائی الفاظ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بیان کیے، تائس عبد الدینار و عبد الدرہم. یہاں بھی لفظ عبد لے کر آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، یا ایک ترجمہ یہ بھی ہے تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. کون شخص جو روپے پیسے کی پرستش کرتا ہے؟ ہم زر پرستی بھی تو کسی شے کو کرتے ہیں، مقدم ترین شے روپیہ پیسہ. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ وہ سمبل ہے کہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ علامت ہے کہ من حیث المجموع ہمارے اندر موجود ہے. الا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے ان چیزوں کی محبت اللہ نے دل میں رکھی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی ڈسپلن بھی قائم کیا ہے ہمارے دین میں، حرام میں منہ نہ مارنا، بلکہ اسے نیچے اتر کر ہر وہ شے جس کے بارے میں تمہیں اشتباہ ہے، تم مشتبہ ہو، اس کے بھی قریب نہ جاؤ. گویا کہ جسے آپ کہیے گرین ایریے میں رہو، کافی فاصلے پر رہو. قرآن میں کہا گیا نا، ذالک حدود اللہ، تلک حدود اللہ فلا تقربوها. اللہ تعالیٰ نے حرام کی جو حدود قائم کر دی ہیں، اس کے قریب بھی نہ جاؤ. اس کے معنی کیا ہوئے کہ جس شے کے بارے میں کوئی اشتباہ ہے تو اس سے بھی اجتناب کرو، اس سے بھی بچنے کی کوشش کرو. تو دن بھر کے روزے کا تعلق اس کے ظاہر کے ساتھ، اور ساتھ تقوی کے تقاضوں پر پوری طرح عمل کرنا. وہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن بہرحال یہ ریپیٹڈلی یہ چیزیں سامنے آتی رہیں تو ہمارے ذہن میں مستحضر رہتی ہیں. حضور نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جو شخص بھی روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور گناہوں پر عمل کرنا ترک نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کو قطن کوئی حاجت نہیں ہے کہ صبح سے شام تک وہ بھوکا اور پیاسا رہے. تو دن کے روزے کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ ہم نے اپنے حیوانی تقاضوں کو کنٹرول کیا، ہمارے حیوانی وجود کو کوئی ضعف لاحق ہوا، اور وہ ہماری روح جو کہیں اس حیوانی تقاضے اور اس وجود کے نیچے کہیں اس وزن میں دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، کراہ رہی ہے، سسک رہی ہے، اسے موقع ملا کہ وہ اپنے رب سے رابطہ کر سکے، رب کا کوئی قرب حاصل کر سکے. یہ ہمارے حیوانی وجود کا جو بوجھ ہے یہ کم ہوگا تو روح کو ریلیف ملے گا نا. اب روح کی غذا ہے قرآن حکیم، دن کا روزہ، اور اس کے ساتھ جوڑ لیجئے رمضان کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ. اور احادیث موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو جمع کیا ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد. یہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی. بڑے مبارک کے مستحق ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے ان دونوں تقاضوں کو ادا کیا. کاش کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول، اس حدیث کے مصداق بن سکے. روزہ بھی قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے، سفارش کرے، قرآن بھی کھڑا ہو اور وہ بھی ہماری شفاعت کرے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ روزہ اور قرآن دونوں اس بندے کے حق میں اللہ کے حضور شفاعت کریں گے جس نے دن میں روزہ رکھا، روزے کے تقاضوں کو ادا کیا، اور رات کے اوقات میں قیام کیا، قرآن حکیم پڑھا، قرآن حکیم سمجھا، قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو سنا، اور پھر یہ کہ رات کا ایک بڑا حصہ قرآن حکیم کے ساتھ بسر کیا. بڑی منطقی بات ہے کہ حیوانی وجود کا زور کم ہوگا تو روح کو موقع ملے گا، اور یہاں موقع ہے گویا کہ روح جو پیاسی ہے اس کی آبیاری ہو قرآن حکیم کے ذریعے. روزہ اور قرآن دونوں اس بندے کے حق میں شفاعت کریں گے. اور حدیث کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ فیشفعان، اللہ تعالیٰ ان دونوں ہی کی شفاعت کو قبول فرمائے گا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. بہرحال آخری بات اس زمن میں عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ آج میرے پیش نظر ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، ابھی وقت ہے ہمارے پاس، وہ یہ کہ اس ایک مہینے کی ٹریننگ کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے، ایک تو سیلف کنٹرول اور دوسرے قرآن حکیم کے ساتھ وابستگی. یہ مہینہ تو گزر گیا، اللہ کرے کہ اگلے سال بھی رمضان ہماری زندگی میں آئے، ہم اس کی برکات سے اس سے استفادہ کر سکے، سعادتوں سے. لیکن یہ کہ کم سے کم اس ایک مہینے میں ہم جو بچتے رہے، شعوری طور پر ہم نے اگر تقوی اختیار کرنے کی کوشش کی ہے تو گناہوں سے بھی تو بچے ہیں نا، حرام کاموں سے بچے ہیں. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو سال بھر جاری رہنی چاہیے، لیکن اضافی طور پر اس مہینے میں ہم نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جائز اور حلال قرار دیا تھا ایک خاص دورانیے کے دوران، ہم نے اسے بھی اپنے اوپر حرام قرار دیا، کھانا پینا، شہوت رانی. تو سال کے 11 مہینے جو بقیہ ہیں، یہاں ہمیں یہ ایک ریہرسل کروا دی گئی کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام ٹھہرایا تھا، حلال ٹھہرایا تھا، وہ بھی تم نے اپنے اوپر حرام کیے اللہ کے حکم کے تحت. تو کم سے کم یہ نتیجہ نکلنا چاہیے کہ سال کے بقیہ 11 مہینے ان چیزوں سے تو بچو جو حرام ہیں، جو ناجائز ہیں، جو کبیرہ گناہ ہیں. ہم تو کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں صرف شرک ہے، کوئی قتل کر دیا، کوئی زنا کر لیا، بس یہ 3-4 گناہ. جبکہ قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ ہر وہ گناہ کے جس کے ساتھ اللہ کی طرف سے وعید ہے، دھمکی ہے، عذاب کی نوید ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کے اندر جھوٹ بولنا بھی آتا ہے، جھوٹ کوئی صغیرہ گناہ تو نہیں، کبیرہ گناہ ہے. کسی کو طعنہ دینا، ویل لکل ہمزۃ اللمزہ، کم تولنا، ناانصافی کرنا، کسی کی حق تلفی کرنا. حقوق العباد میں سے کتنے ایسے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں معمولی نوعیت کے، کوئی اخلاق کے غالباً تحت آتے ہوں گے، لیکن کوئی بڑے گناہ ہو سکتے ہیں؟ کسی کا تمسخر اڑا دیا، کسی کی غیبت کی ہے، خامخواہ تجسس ہو رہا ہے، روک دیا گیا، سختی سے منع کیا گیا. اب یہ تمام چیزیں کم سے کم قرآن نے جو پیمانہ ہمارے سامنے نصب کیا ہے، اب سال کے 11 مہینے ہم اس کو اپنے سامنے رکھیں. جو چیزیں اللہ نے حرام ٹھہرا دی، جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ چیزیں ہیں، کم سے کم اس سے بچنے کی کوشش تو کریں. یہ چند باتیں میں نے اس زمن میں عرض کی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے یہ بقیہ سال اگلے رمضان کے آنے تک اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ واقعتاً ہم حرام سے بچ سکیں، ناجائز چیزوں سے بچ سکیں. قرآن حکیم کے ساتھ اس ایک مہینے میں اگر کوئی تعلق جو ہے مضبوط ہوا ہے تو اس کو قائم و دائم رکھ سکیں. پھر سب سے بڑھ کر جو ہماری پریکٹس ہوئی ہے سیلف کنٹرول کی، اپنے آپ کو کنٹرول کرو. یہ کنٹرول صرف کھانے پینے کا تو نہیں ہے، غصے کا بھی تو کنٹرول ہے نا. اور کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں آپ جو ہے جب تک اس ٹالرنس آپ کے اندر نہ ہو، برداشت نہ ہو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے ایک حدیث جو میں چاہتا تھا، بہت ہی مختصر وقت ہے، کیونکہ قرآن حکیم کی بات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، بہت ہی خوبصورت خطبہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ مدح قرآن ہے بزبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ قرآن حکیم کی مدح یا اس کی مقام، اس کا عظمت، اس کے بارے میں یا تو اللہ کو معلوم ہے جس کا یہ کلام ہے، یا وہ ذات کے جس پر یہ کلام نازل ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قدر گوہر شاہ داند یا بنارت گوہری. تو اس حوالے سے یہ خطبہ اصل میں بہت ہی خوبصورت خطاب ہے جو مدح قرآن پر مشتمل ہے بزبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی راوی ہیں اس کے رضی اللہ تعالی عنہ. احادیث کی 2 کتابیں ہیں جس میں یہ خطبہ موجود ہے، ترمذی میں بھی ہے اور دارمی میں بھی ہے. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت علی راوی ہیں اس حدیث کے، وہ فرماتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے خود سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے. اب یہ دیکھیے حدیث میں عام طور پر آپ کو جو شروع میں الفاظ ملتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اس حدیث کے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول نے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں اضافی الفاظ ہے انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود سنا حضور کو یہ فرماتے ہوئے. معلوم ہوا کہ مزید مؤکد ہو گئی یہ حدیث. جس محفل میں حضور نے یہ الفاظ بیان فرمائے ہیں، جس میں یہ حدیث بیان فرمائی ہے، اس محفل میں حضرت علی خود بنفس نفیس موجود تھے. یقول، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انہا ستکون فتنتن، کہ ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے. فتنہ آزمائش، امتحان، ابتلا. حضرت علی کہتے ہیں کہ قلتو مل مخرج منہا یا رسول اللہ، میں نے حضور سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ذرا بتائیے اس فتنے سے بچ نکلنے کی سبیل کیا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ فتنہ تو آئے گا. اس میں جس نے شک کیا اس نے گویا کہ ایمان بالرسالت میں شک کیا. یہ الگ بات ہے کہ آپ یہ ضرور دیکھیں گے کہ حدیث کس پائے کی ہے، اس لیے کہ احادیث میں کچھ ایسی بھی ہیں کہ جو ضعیف ہیں، جس کے اندر جو سلسلہ روات ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے. بعض احادیث کے بارے میں علماء یا محدثین جو ہے اس نتیجے تک پہنچے کہ یہ حدیث موضوع ہے، گھڑی ہوئی ہے. لیکن جس حدیث کے بارے میں معلوم ہو جائے بخاری میں ہے یا مسلم ہے، صحاح ستہ میں ہے، اس کے بارے میں تو انسان کا یقین جو ہے وہ پوری طرح ہونا چاہیے نا کہ اللہ کے رسول ہی کا ارشاد ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ فتنہ آئے گا. اب آگے سوال کیا ہو سکتے تھے، وہ فتنہ کب آئے گا، اس کا دورانیہ کیا ہوگا، اس کی علامات کیا ہوں گی، اس فتنے میں کتنے اشخاص ہلاک ہو جائیں گے. یہ تمام سوالات وہ ہیں کہ جس کا تعلق صرف معلومات سے، عمل سے کوئی تعلق نہیں. جب یہ بات طے ہے کہ فتنہ آئے گا اور یہ فرمان ہے الصادق والمصدوق کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب آگے سوال ہونا چاہیے صرف اپنے علم میں اضافے کے لیے نہیں، بلکہ عملی سوال. قلت مل مخرج منہا یا رسول اللہ، حضرت علی نے کہا کہ میں نے حضور سے سوال کیا کہ اس فتنے سے کیسے بچیں، اس سے بچاؤ کی سبیل کیا ہے. اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطاب شروع ہوا کہ جو مدح قرآن ہے، قرآن حکیم کا مقام، اس کی عظمت، اس کی تعریف. قال کتاب اللہ، حضور نے ارشاد فرمایا اگر اس فتنے سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے، وہ اللہ کی کتاب، کتاب اللہ. فیہ نبأ ما قبلکم، اس لیے کہ اس کتاب میں خبر موجود ہے تم سے پہلے کتنی ہی اقوام آئیں. جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم نوح ہے، قوم لوط ہے، قوم مدین ہے، سب کا ذکر قرآن میں موجود ہے نا. تو تم سے پہلے جو گویا کہ پاسٹ ہسٹری ہے تمہاری، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا ان لوگوں کے ساتھ جو بد کردار تھے، جنہوں نے رسول کی دعوت کو رد کیا. مکی صورتوں کے اندر بڑی کثرت اور بہت ہی تکرار اور اعادے کے ساتھ آپ کو وہ مضامین مل جائیں گے. فیہ نبأ ما قبلکم، تم سے پہلے جو حالات تھے اس کا ذکر قرآن میں موجود. وخبر ما بعدکم، اور تمہارے بعد جو آنے والے حالات ہیں قیامت تک کے، اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود. قرآن حکیم میں خود یہ کہا گیا کہ فیہ ذکرکم، جو شخص بھی قرآن پڑھ رہا ہے تمہارا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. قرآن تو اصل میں وہ آئینہ دکھاتا ہے نا کہ اس میں دیکھ لو، پہچان لو یہ تم ہی ہو یا کوئی اور ہے. اگر یہ کردار ہوگا یا اس قسم کی جو ہے تمہاری شخصیت کے اندر منفی چیزیں موجود ہوں گی تو اپنے آپ کو اسیس کر لو، آگے عذاب کا ذکر ہے. اگر اس کسوٹی پر سمجھتے ہو کہ میں پورا اتر رہا ہوں اور واقعتاً یہ علامات جو بہت خطرناک علامات ہیں یہ میرے اندر موجود ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، قول و فعل کا تضاد، یہ بھی تو ایک کسوٹی ہے نا، قرآن نے آئینہ دکھا دیا. فیہ ذکرکم، تمہارا اپنا ذکر اس قرآن میں موجود، بشرطے کہ انسان جو ہے وہ اس جانب راغب ہونے کے لیے تیار ہو. یہ نہ ہو کہ سمجھتا ہو کہ منافقین کا ذکر ہو رہا تو صرف وہی منافق تھے جو مدینہ میں حضور کے دور میں وہاں بستے تھے. قرآن کا مطالعہ کیجئے تو بات یہ نہیں ہے. منافقت تو ایک مرض ہے، اور اس مرض کی بنیاد کیا ہے؟ حب مال، روپے پیسے کی محبت. دور ترجمہ قرآن یہاں ہو گیا الحمدللہ کہ اس کی تکمیل ہو گئی 28 دنوں کے اندر، جو حضرات بھی اس میں شریک رہے ہیں. سورہ منافقون ہم نے پڑھی، مرض نفاق کی علامات بیان کر دی گئی، اور اس کے بعد اس کا علاج تجویز کیا گیا. اگر منافقت اور ان علامات سے بچنا چاہتے ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمائی ہے یا جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے، تو اس کا نقطہ آغاز کیا ہوگا کہ مال اور روپے پیسے کی محبت کو دل سے نکالو، کرچو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ، آیت ہم نے پڑھی تھی. اور یہ علاج ہے مرض نفاق کا، خرچ کرو اس سے پہلے پہلے کہ جب تمہارے ہاتھ میں کچھ نہ رہے اور ملک الموت تمہیں نظر آ جائے تمہاری روح قبض کرنے کے لیے. اس وقت اگر تم آرڈر کر بھی دو گے خرچ کرنے کا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہی معاملہ جو ہے اقوام کا بھی ہوا، جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کی علامات شروع ہو گئیں تو قوم جو ہے بڑی عاجزی اور زاری اور گڑ گڑا رہے ہیں، اپنے گناہوں کے اوپر رو رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں. کوئی ایکسیپشن نہیں سوائے حضرت یونس علیہ السلام سے، چونکہ وہ معاملہ ہوا تھا تو اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، ورنہ کوئی ایکسیپشن نہیں. تو گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، اب موقع نہیں. مہلت عمر ہے جب تک موقع ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی، جو میں نے کہا نا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا ذکر قرآن میں موجود ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں کہ جو اللہ سے ایک عہد کرتے ہیں. ہماری زندگی میں بھی تو نشیب و فراز آتے ہیں نا، کبھی تنگی ہے، کبھی کوئی حادثہ، بہت بڑی پریشانی، کاروبار کوئی دیوالیہ ہو گیا، تو ہم توبہ کرتے ہیں اللہ کے حضور اور عہد بھی کرتے ہیں، پروردگار اب تک مجھ سے یہ خطا ہوتی رہی، اس غلط کام میں میں ملوث رہا، اس حرام کے اندر ملوث رہا، میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ کے لیے وعدہ کرتا ہوں. انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی توبہ ہوتی ہے، اجتماعی طور پر بھی عہد کیا جاتا ہے. تو وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ سے عہد کرتے ہیں یا جنہوں نے اللہ سے عہد کیا. لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ اگر وہ ہم پر اپنا فضل فرما دے، حالات اگر تنگ ہے تو اس کے اندر وسعت پیدا فرما دے، تنگ دستی ہے تو خوشحالی فرما دے، یا اگر ہم اپنے آپ کو رکھے تو ایک قوم کا ظلم اور استبداد کی وجہ سے اگر ہم کچلے جا رہے ہیں، پسے ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے ایسا موقع عطا فرما کہ ہمیں کوئی آزاد خطہ عطا فرما دے. یہ وعدہ تھا کہ ہم نے نہیں کیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا، پوری قوم نے وعدہ کیا کیا پروردگار ایک خطہ ارضی ایسا عطا فرما دے کہ جہاں ہم تیرے دین کو ایک مثالی مملکت بنا کر جو ہے لوگوں کے سامنے رکھ سکیں، تیرے دین کا بول بالا ہو. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا عن معرضون، اور جب اللہ تعالیٰ نے وہ فضل فرما دیا، اپنے آپ کو دیکھیے، وہ خطہ ہمیں دے دیا جو ہم نے اللہ سے اس وعدے پر حاصل کیا تھا، تو ہمارا طرز عمل کیا رہا؟ جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی تھی. بجائے یہ کہ اللہ کی فرما برداری اختیار کرتے، نافرمانی ہی نہیں، سرکشی اور بغاوت میں آخری حد تک پہنچ گئے. ہماری معیشت سود پر مبنی، ہماری معاشرت بے حیائی پر مبنی. من حیث المجموع، ہاں اللہ ماشاء اللہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے جنہیں توفیق دی ہے، جن کے اندر عزم اور ارادہ ہے، جو اس رستے پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ کی فرما برداری والے والا رستہ، یہ مثالیں ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم ان کے دلوں میں منافقت پیدا کر دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کرتے. تو آج ہمارا معاشرہ جو ہے اس پہ کھلی تصویر ہے. جن تین یا چار علامات کا ذکر احادیث میں موجود ہے, جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا, امانت میں خیانت کرنا, گالم گلوچ پر اتر آنا, بے حیائی فوج گفتگو کرنا, بتمام و کمال ہمارے معاشرے کے ہر سٹیٹے کے اندر موجود. وہ کہ یہ ایک سزا ہے اللہ تعالی کی طرف سے جو من حیث القوم ہمیں دی گئی. قرآن میں اس کا ذکر ہے اور اس تصویر میں یا اس آئینے میں ہم اپنی شکل دیکھ سکتے کہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے. اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 112, وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. اللہ سے وعدہ کیا تھا, اللہ نے ایک ملک دے دیا, کیسے کیسے وسائل تھے یہاں. یہ ہماری بدبختی ہے کہ آج جو پانی کا بحران ہے, آپ کوئی الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا دیکھ لیجئے, دہائی دی جا رہی ہے, لیکن ہمارے اوپر کے لوگ مست ہیں اپنی اسی دنیا داری کے اندر کہہ لیجئے, یا انہیں کسی شے پر سیریسلی سوچنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی کہ یہ مسائل ہیں. یہ وہ بڑے بڑے جو ہے اجدے ہیں کہ جو منہ کھولے کھڑے ہیں ہمیں ہڑپ کرنے کے لیے, سیریس ہی نہیں. تو وہ مسائل اللہ تعالی نے دیا جس کو فرمایا گیا, یاتیہا رزقہا رغدم من کل مکان. زمین ہماری وہ تھی جو زراعت کے حوالے سے آئیڈیل ترین زمین, پانی کے ایسے ذخائر, دریا اور معدنیات کیسی کیسی, سب کچھ موجود. لیکن فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بجائے یہ کہ وہ کوئی شکر گزاری کی روش اختیار کرتے, ناشکری کی انہوں نے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کے اوپر بے روزگاری اور دہشت, اس کی فضا مسلط کر دی. جوع, بھوک. آج ہمارے ہاں ایک طبقہ وہ ہے جس کو اندازہ ہی نہیں کہ اس کے پاس کتنا ہے, کس کس بینک میں کتنا موجود ہے, جو روز کے حساب سے لاکھوں نے کروڑوں اضافہ کر رہے ہیں, اور دوسری طرف وہ طبقہ موجود ہے جو وہ خطے غربت جو کہلاتا ہے اس سے کہیں نیچے, دو وقت کی روٹی میں سب نہیں. تو لباس الجوع والخوف, یہ بھوک کا اور خوف کا لباس اڑا دیا ہم نے, اب لبادہ ہم نے اڑا ہوا ہے. دہشت گردی اپنی انتہا پر ہے, بے روزگاری اپنے عروج پر ہے. تو یہ نتیجہ کس شے کا ہے؟ اللہ کی ناشکری, انعامات کی ناشکری. تو فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم, اور تمہارے درمیان جتنے بھی نزاع ہیں اس کا حکم اور فیصلہ قرآن میں موجود. والفصل ليس بالهزل, یہ قرآن قول فیصل ہے, فیصلہ کن کلام ہے, یہ معاذ اللہ کو ہزلیات پر مشتمل نہیں ہے. کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے جو قرآن میں کہا گیا نا, وما ہوا بقول شاعر, کسی کاہن کی کہانت نہیں ہے, وما ہوا بقول کاہن. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ, بڑے سخت الفاظ. جو شخص قرآن سے اپنے تعلق کو منقطع کرتا ہے, منقطع کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اعلی الاعلان کہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا, وہ تو دائرہ اسلام سے خارج. قرآن کی دی ہوئی ہدایات پر عمل نہیں کرتا, قرآن کے حقوق ادا نہیں کرتا. من ترکہ من جبار, اپنی سرکشی کی وجہ سے وہ اس کلام کو گویا کہ اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ اس سے مجھے کچھ ہدایت حاصل کرنی ہے, اسے مجھے اپنا حرز جان بنانا ہے, یہ میرے لیے ایک مکمل ہدایت نامہ ہے جو اللہ نے بھیجا ہے. الفاظ کیا ہے؟ قسم اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو پیس کر رکھ دے گا. اس دنیا میں بھی سزا ملتی ہے, وہ ذلت اور رسوائی ہے جو آج امت مسلمہ کے ماتھے کے اوپر چھپی ہوئی ہے, اور پھر یہاں جس عذاب کا ذکر ہے وہ آخرت کا عذاب ہے جو ہم نے پڑھا, جو ریزہ ریزہ کر دے گا, جو چکنا چور کر دے گا. ومن ابتغى الهدى في غيره اضل الله, اور جو شخص بھی ہدایت حاصل کرنا ہے, کرنا چاہتا ہے قرآن کو بائی پاس کر کے, کوئی اور منبع اور سرچشمہ ہے کہ جہاں سے وہ فیض یاب ہونا چاہتا ہے, مغرب کے دیے ہوئے قوانین, وہاں کا کلچر وہ سمجھتا ہے اس میں میرے لیے بہتری ہے, جو قرآن کو بائی پاس کرے گا, رہنمائی حاصل کرنا چاہے کہیں اور سے قرآن کے علاوہ, اضلہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو تو لازماً گمراہ کرے گا۔ کتنا بڑا احسان اور کتنا بڑا انعام تھا نوع انسانی پر اس قرآن حکیم کا نزول۔ صرف قرآن وہ واحد کلام ہے، کتاب ہے، انبیاء اور رسول کی تمام کتابیں اس قوم کے لیے تھی، تورات جو ہے وہ اہل کتاب کے لیے تھی، زبور دی گئی حضرت داؤد علیہ السلام کو، صحف ابراہیمی کا ذکر بھی موجود ہے، انجیل حضرت عیسیٰ کو دی گئی ایک خاص قوم کے لیے، لیکن قرآن واحد کتاب ہے کہ جو کلام کرتی ہے پوری نوع انسانی سے، یا ایہا الناس، اے بنی نوع انسان، اور ساتھ ہی ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت نامہ یہ قرآن۔ تو جو شخص بھی کوئی رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے قرآن کو بائی پاس کر کے، اضلہ اللہ، وہو حبل اللہ المتین، اور یہ قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا یہ وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہی، غیر مری رابطہ ہے بندے کا اللہ کے ساتھ، آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے۔ اور آگے حضور نے فرمایا طرفہ بایدیکم و طرفہ بید اللہ، اس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ حدیث بھی آپ نے بارہا سنی ہوگی، پھر چلیے ریمائنڈر۔ لیکن ان تمام ریمائنڈرز کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ کہ ہم سیریسلی قرآن کی طرف متوجہ ہوں، اس ذمہ داریوں کو ادا کریں جو قرآن کے حوالے سے ہمارے کاندھوں پر عائد ہوتی ہیں۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہی ہے یاد دہانی اور نصیحت۔ عبرت حاصل کرنی ہے تو قرآن پڑھو، کوئی نصیحت چاہیے قرآن پڑھو، صرف تلاوت نہیں، تلاوت سے ثواب آپ کو ملے گا، لیکن اگر کوئی نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہدایت کے رستے پر چلنا چاہتے ہیں، تو قرآن کو سمجھ کر پڑھیے۔ اور سمجھنے میں بھی ایک لیول وہ ہے جسے ہم تذکیر سمجھتے ہیں، نصیحت حاصل کرنا، ایک تدبر والا لیول بھی ہے، جو ہر کس و ناقص کے بس کی بات تو نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو خاص ذوق دیا ہو قرآن کی گہرائی میں اترنے کا، وہ تدبر کرے، حکمت کے موتی ہیں جو اس بحر زخار کے تہہ سے برآمد کرے۔ تو یہ حدیث جو ہے، اب وقت ہمارا بالکل مکمل ہو چکا، میں مزید اب وقت آپ کا نہیں لے رہا، صرف ایک جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں، ایک ریمائنڈر آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، یہ ماہ مبارک تو اب ہم سے رخصت ہو گیا، چند گھنٹے باقی ہیں، اس کو بھی غنیمت جانیے، اس لیے کہ اس کے بعد پھر یہ ساعتیں جو ہیں آپ کو ملیں گی تو اگلے سال ہی، وہ بھی جس کی قسمت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پوری سنجیدگی کے ساتھ قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو دوبارہ استوار کریں، قرآنی ہدایات پر عمل کریں، اسے حرز جان بنائے، اسے اپنے لائحہ عمل بنائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔